السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، آپ کے اس پروگرام کی تفصیل جان کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ تذکرۃ المحدثین ہم عہد الحدیث کا سرمایہ ہے، اور ہمیں ان کی خدمات کا تعارف ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ صفات جو ان کے اندر موجود تھیں، جو یقیناً کتاب و سنت کی آئینہ دار تھیں، وہ ہم بھی پیدا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور بطور خاص ایک شغف ہمارے اندر پیدا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ۔ کیونکہ احادیث ہی در حقیقت فہم دین، عمل بالدین، حفاظت دین اور بقائے دین کی اساس ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینۃ نوح ہے، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک، کہ لوگوں نبی علیہ السلام کی سنت، نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ نوح علیہ السلام کے سفینے کی مانند، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہو سکا پیچھے رہ گیا وہ برباد ہو گیا۔ اور آج کا عنوان صاحب الصحیح الامام الحجہ القدوہ امام مسلم رحمہ اللہ کے تعلق سے ہے۔ جن کا نسب ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیساپوری، ابو الحسین آپ کی کنیت ہے، اور آپ نے سنا کہ ان کی دو نسبتیں قشیری اور نیساپوری۔ یہ قشیری نسبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اجداد میں سے، دادوں میں سے ایک دادا اس کا تعلق بنو قشیر سے تھا، جو کہ عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اس لحاظ سے امام مسلم رحمہ اللہ عربی الاصل ہے، اور نیساپور جہاں پیدا ہوئے یہ فارس کی عملداری میں تھا، جس کو قدیم خراسان بھی کہتے ہیں، بڑی وسیع ایک مملکت تھی، اس کا ایک شہر نیساپور جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے۔ تو اصلاً آپ عربی ہیں، اور مولداً بہ اعتبار جائے پیدائش کے آپ عجمی ہیں، فارسی آپ کی زبان تھی، اور 204 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ دور ہے 3 صدی ہجری کا، القرن الثالث۔ یہ دور ایک علمی دور ہے، اور اس دور میں دو مشہور شخصیتوں کا پیدا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ حکمت الہیہ ہے۔ ایک شخصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن پیدائش 194 ہجری ہے، اور دوسری شخصیت امام مسلم رحمہ اللہ، جو ٹھیک 10 بعد 204 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مجھے ایک قول یاد آ رہا امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ کا، امام بخاری کے شیخ ہیں، دونوں کے شیخ ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ لو کان البخاری فی عصر الصحابہ لکان عالما، کہ امام بخاری اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو علم ہوتے، پہاڑ کی اونچی چوٹی ہوتے اس دور میں بھی۔ ان کا ایک اور قول ہے کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کا فضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ، امام بخاری کی فوقیت تمام محدثین پر ایسی ہے جیسے عمر بن خطاب کی فوقیت تمام صحابہ پر تھی۔ یہ قتیبہ بن سعید کے دو قول ہیں، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ گویا امام بخاری کے شیخ، ان کا معافی ضمیر واضح ہو رہا ہے۔ امام بخاری تو ایسی شخصیت ہے کہ انہیں تو دور صحابہ میں ہونا چاہیے تھا، اس دور میں بھی علم ہوتے، منارہ نور ہوتے، مگر حکمت الہیہ امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں، یہ قرن ثالث شروع ہو رہی ہے، پیدا ہوئے، اور دوسری
جہبد شخصیت امام مسلم رحمہ اللہ کی 204 ہجری میں اللہ رب العزت نے ان دو شخصیتوں کی پیدائش کے لیے اس دور کا انتخاب کیا. کیا وجہ ہے؟ واللہ اعلم. ایک حکمت یہ سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد اتباع تابعین، اور پھر فتنوں کا دور ہوگا، فتنے شروع ہو جائیں گے بالترتیب بالتوالی، گمراہ تحریکیں، گمراہ فرقے، اور یقیناً پیدا ہوئے قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، روافض، خوارج، معتزلہ، کرامیہ، آگے ان کی بیسیوں شاخیں یقیناً پیدا ہوئے. تو یہ جو دور ہے قرن ثالث کا، تیسری صدی ہجری کا، یہ ایک سنگم ہے. خیر و قرون ختم ہو رہے اور فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے. حکمت الہیہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور کے آغاز سے قبل امت کے ہاتھوں کوئی دستاویز آ جائے، اگر وہ تھام لے اس دستاویز کو تو فتنوں سے بچ سکے، گمراہیوں سے بچ سکے، بدعات سے بچ سکے. اس کے لیے خالق کائنات نے دو شخصیتیں پیدا کی، ان سے جو کام لیا وہ ان سے قبل کوئی نہیں کر سکا، اس دور میں کوئی نہیں کر سکا، ان کے بعد کے دور میں کوئی نہیں کر سکا، آج تک کوئی نہیں کر سکا، اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا. یہ دو شخصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری رحمہ اللہ، انہوں نے خالص ایک بڑی ارتقائی کے ساتھ اور بڑے تمیز کے ساتھ کتابیں لکھی جو صحیح احادیث کا مخزن. تو یہ ایک حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دو جہابدہ شخصیتیں نابغہ روزگار اس دور میں کیوں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. تو خیر القرون کا انقضاء ہے اور فتنوں کے دور کا آغاز. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ فتنوں کے دور کے آغاز میں وہ تہی دست نہ ہو، ان کے ہاتھ میں ایک دولت ہو، ایک خزانہ ہو، پیارے پیغمبر کی صحیح سنتوں کا، صحیح احادیث کا. چنانچہ ان دونوں شخصیتوں نے یہ کام کیا، اللہ نے یہ کام لیا. تو یہ ایک وجہ واللہ اعلم سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا یہ دور کیوں تھا. امام مسلم رحمہ اللہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے نیشاپور میں، اور چونکہ اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا، ان سے ایک عظیم کام لینا تھا، تو ان کا جو آغاز ہے جدوجہد کا وہ طلب حدیث سے ہوئے. امام مسلم رحمہ اللہ، ان کی عمر 13-14 سال کی تھی جب وہ طلب حدیث کا آغاز کر چکے تھے. امام بخاری اس سے بھی قبل، امام بخاری کا قول ہے کہ الہمت حفظ الحدیث وکنت فی الکتاب، کہ میں طفل مکتب تھا جس میں بچہ لکھنا پڑھنا کچھ سیکھتا ہے، اس عمر ہی میں مجھے حفظ حدیث کا الہام ہو چکا تھا، اس عمر ہی سے. کنت فی القتا صغر سنی سے حفظ حدیث کا شوق اور رغبت, اس سے میرا دل لبریز ہو چکا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی, فرمایا کہ 10 سال. اور اس وقت جو بخارا کے ایک محدث تھے امام داخلی رحمہ اللہ, ان کے پاس جانا شروع کر دیا. بلکہ حافظ حجر نے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا کہ امام داخلی درس حدیث دے رہے تھے, ایک حدیث کی سند پڑھتے ہیں, حدثنی سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری چھوٹا سا بچہ فرماتے ہیں کہ شیخ اپنے اصل کتاب ذرا رجوع کر کے دیکھیے, یہ سند ایسے ہی ہے. محدث داخلی نے ڈانٹ دیا, جیسے ہم کہتے ہیں لونڈے چپ کر, ان کے ڈانٹنے کا جملہ یہی تھا کہ چھوٹا سا بچہ اور بخارا کے محدث کو چیلنج کر رہے. آگے چل پڑے, امام بخاری سے رہا نہ گیا, دوبارہ عرض کیا کہ اصل نسخے کی طرف رجوع کر کے دیکھ تو لیجیے, سند ایسے ہی. جب 2-3 بار تقاضا کیا تو امام داخلی اصل نسخہ دیکھتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بچے تو بتا سند کیسے. کہا کہ ابو زبیر کا ابراہیم سے سما ثابت نہیں, سند متصل نہیں, بلکہ یہاں ابو زبیر کی بجائے زبیر ابن عدی راوی ہیں جو اس حدیث کو ابراہیم سے روایت کرتے ہیں. محدث داخلی میں قلم لے کر امام بخاری کے کہنے پر اپنے نسخے کی تصحیح فرمائی. سائل نے پوچھا کہ ابن کم کن تھا, جب آپ نے محدث داخلی کی غلطی نکالی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا کہ 11 سال. تو یہ 11 سال, امام مسلم 13-14 سال, طلب حدیث کا آغاز کر چکے ہیں. اور یہ سنت ہے محدثین کی, محدثین تو اپنے بچوں کو مجالس حدیث میں لایا کرتے تھے, جب وہ سن تمیز کو پہنچتے لایا کرتے تھے. آج کل الٹی گنگا بہتی, آج کل کہتے ہیں کہ حدیث اس وقت پڑھو جب 16 علوم پڑھ چکے ہو, یہ منطق اور فلسفہ اور یہ خود ساختہ فقہ کی موشگافیاں, اصول فقہ, جب یہ 16 علوم پر دسترس حاصل ہو جائے پھر حدیث شروع کر. یہ سازش ہے حدیث کے خلاف. یا مقصود فہم حدیث نہیں ہے, بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان 16 علوم و فنون کی مدد سے حدیث کا رد کرنا ممکن ہو. ایسے اصول بنانے آ جائیں, ایسے اصول وضع ہو جائیں جن اصولوں کی مدد سے حدیث کو ٹھکرانا آسان ہو جائے. قرآن قیم فرماتے ہیں کہ اہل بدعت اہل الرائے کیا کہتے ہیں کہ اگر اہل الحدیث ہم پر قرآن کی حجت قائم کریں گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. قرآن میں تاویلوں کے ہمارے پاس سینکڑوں راستے ہیں, ہم جواب دے دیں گے. اور اگر حدیث کی حجت قائم کریں گے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ حدیث کو ٹالنے کے لیے ہمارے پاس 20 قواعد موجود ہیں. یہ ہے خدمت حدیث اہل الرائے کی طرف سے. مگر محدثین صغر سنی سے طلب حدیث کا آغاز کر دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ 16 علوم پڑھو. صحابہ حفاظ حدیث, انہوں نے کون سے علوم پڑھے؟ تابعین ائمہ محدثین کون سے علوم پڑھے؟ اور وہ علوم ہیں کیا؟ فلاں حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے مگر ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس کا راوی ابو ہریرہ ہے اور وہ غیر فقیہ. یہ اصول, یہ اصول. وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی میں جدائی پیدا کرا. فلاں حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے, اس کا تعلق عقیدے سے ہے, احکام سے ہے, مگر ہے وہ خبر واحد. ہمارے نزدیک خبر واحد حجت نہیں. یہ اصول. ہاں اگر حدیث متواتر ہوتی تو ہم مان لیتے, مگر یہ احاد میں سے ہے اور خبر واحد ہمارے مذہب میں حجت نہیں. یہ اصول. ان وحی الہی میں تفریق, متواتر اور احاد کا فرق ایک دن ہے. صحابہ اس فرق کو نہیں جانتے, تابعین اس فرق کو نہیں جانتے. اس دور میں متواتر کا تصور ہی نہیں تھا. مثلا ایک حدیث نبی علیہ السلام سے 100 صحابہ نے سنی, اب وہ صحابہ پھیل گئے. ایک مصر چلا گیا, ایک شام چلا گیا, ایک کوفہ آ گیا. اب جو مصر میں گیا اس نے جا کر اہل مصر کو حدیث سنائی, ان کے لیے وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے. ایک بغداد چلا گیا, بغدادی نے وہاں جا کے حدیث سنا دی, ان کے لیے کیا ہے؟ متواتر ہے یا واحد ہے؟ واحد. کوئی فرق تھا کوئی؟ ایک نے کوفہ میں بیان کر دی, ایک نے شام میں بیان کر دی, ایک نے بصرہ میں بیان کر دی, ایک نے مکہ میں, ایک نے مدینہ میں. ابھی تک احاد کا معاملہ خبر واحد ہے. وہ تو ہمارا دور آیا, کتابیں چھپی, ہم نے اسانید کو جمع کیا, تمہارے پاس 100 سندے آ گئے. متواتر ہمارے لیے بنی, متواتر ہماری تحقیق سے بنی. سلف صالحین کے لیے تو یہ احاد تھی, یہ تفریق بدعت تھی. تو یہ محدثین, ان کا طلب حدیث اس صغر سنی میں. امام مسلم رحمہ اللہ سماع حدیث کا آغاز کرتے اپنے شہر کے محدثین سے, اور پھر محدثین کی سنت کے مطابق ان کے رحلات جہاں جہاں محدثین موجود ہیں وہاں وہاں جانے. اور یہ بات ایک آپ کو بتا دوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ معاشی اعتبار سے بہت مستحکم تھے, کپڑے کے تاجر تھے اور بہت مستحکم تھے, جیسے امام بخاری مستحکم تھے. اور یہ بھی ایک عالم کی شان, ایک عالم کے 3 احوال ہیں. یا تو وہ ایک تفرغ اختیار کر لے, کوئی کاروبار نہیں, بس خدمت حدیث, خدمت دین, نمازیں پڑھانا, خطبہ دینا, دروس دینا, طلبہ کو پڑھانا, وقف ہو گیا خدمت حدیث کے لیے. اس عالم دین کا یہ اقدام بڑا مستحسن, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ حتی المقدور اس کے معاشی امور کا خیال رکھے. دوسرا عالم وہ ہے جو کاروبار کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے. اس کی 2 صورتیں, یا تو وہ کاروبار میں ایسا منہمک ہو گیا کہ دین کے معاملے کو, تعلیم و تعلم کے معاملے کو پیچھے چھوڑ دیا. کاروبار مقدم ہے اور تعلیم و تعلم یہ معاملہ مؤخر ہو گیا, یہ انتہائی عیب ہے. ایسے کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں. دین کا معاملہ, دعوت کا معاملہ مقدم. امام بخاری, امام مسلم, ان دونوں کا کاروبار مزاربت کی شکل میں, پیسہ لگا دیا کاروبار میں اور خود وقف میں خدمت حدیث کے لیے. تو ان کا کاروبار مزاربت کا تھا, خود مباشرتاً کاروبار نہیں کرتے تھے. اور جو نفع آتا اس نفع کو تعلیم دین کے لیے ان رحلات میں صرف کرتے. اور دونوں اماموں کی جو ایک معاشی صورتحال بڑی مستحکم تھا. اور اگر ایک عالم دین کا کاروباری معاملہ مؤخر ہو اور خدمت دین کا معاملہ مقدم ہو تو یہ بڑی مستحسن چیز. اور تیسری حالت ایک عالم کی یہ ہے کہ وہ دنیا کا حریص بن جائے, اس کو جب دیکھو بازاروں میں گھوم رہے, کبھی کسی دکان پہ کبھی کسی دکان پہ. مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیٹھوں کا اور چودھریوں کا قرب اور کچھ مالی منفعتیں حاصل کرنا. یہ عالم اپنے منہج کی توہین کرنا, اس کی مروت ٹوٹ جاتی ہے اس سے. ایک عالم دین کا بازاروں میں کوئی کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شر و بقاع الارض اسواقها, زمین کی سب سے بہترین جگہ بازار, سب سے بہترین جگہ. تو ایک محدث یا ایک طالب حدیث بھلا وہ کیسے بازاروں پہ گشت کر سکتا؟ ابو عاصم النبیل امام بخاری کے شیخ فرمایا کرتے تھے, من طلب هذا الحديث فقد طلب اعلى الامور فعليه ان يكون خير الناس, کہ جو اس حدیث کا طالب ہو وہ یہ سمجھ کر حدیث کا طالب بنے کہ وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہو, دنیا کی سب سے بہترین چیز کا طالب ہو. جب وہ سب سے بہترین چیز کا طالب ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ خود بھی سب سے بہترین بن جائے, اٹھنے بیٹھنے میں, برتاؤ میں, معاملات میں, کھانے پینے میں, گفتار میں, ہر چیز میں سب سے بہترین بن جائے. تب اسے امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, اذا رأیت احد من اہل الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لی. اہل حدیث جو حدیثوں کا طالب ہے اور عامل ہے, وہ عمل کرتا ہے حدیثوں کا رنگ اس کے عقیدے پر, منہج پر, لباس پر, ظاہر پر, باطن پر, اخلاق پر, سیاست پر, ہر چیز پر غالب ہوتا ہے, ہر چیز پر غالب ہوتا ہے. یہ عہد الحدیث کی فضیلت بھی ہے اور عہد الحدیث کو ترغیب بھی دی جا رہی کہ وہ کیسا ہو, اسے کیسا ہونا چاہیے, کہ جو حدیثیں وہ پڑھتا ہے ان پر عمل کرے, ایک ایک سنت کا رنگ اس پر غالب, اس کے منہج پر, عقیدے پر, سنت کا رنگ اس پر نمایاں اور غالب. تو یہ مقام عہد الحدیث, یہ مقام عہد الحدیث. اس سے مراد صرف محدثین کی جماعت نہیں ہے. دیکھو دین اسلام میں عمدہ اور اصل محدثین ہیں اور جو ان کے منہج کا پیروکار ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. بسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان, جو ان کے منہج کا پیروکار ہے وہ اسی قوم میں ہے, اسی جماعت میں ہے. ہر اہل حدیث, وہ عامی ہو, عالم ہو, تاجر ہو, آجر ہو, اگر وہ منہج محدثین سے محبت کرتا ہے تو اسی جماعت کا حصہ ہے اور اس کو عہد الحدیث کہلانے میں فخر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ صداقت کا, حقانیت کا ایک نشان ہے, صداقت کا نشان ہے یہ. تو یہ محدثین, امام مسلم رحمہ اللہ معاشی اعتبار سے بڑے مستحکم تھے, تو اپنا یہ پیسہ انہوں نے صرف کیا ان رحلات میں. یہ جو طلب حدیث کے رحلات ہوتے ہیں, دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ کر سکتی؟ وہ کسی محدث کا قول ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه بحق اصحاب الحدیث, اللہ تعالی اس امت کی بلاؤں کو ٹالتا ہے محدثین کے سفر کی برکت سے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما صلق اللہ له به طریقا للجنہ، جو کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے، جنت کا راستہ آسان کر دے۔ یہ محدثین، یہ ان کا شیوا تھا، اللہ تعالیٰ نے طلب حدیث کے لیے رحلات ان کی گھٹیے میں ڈال دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ 14 سال کی عمر میں حج کے لیے گیا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، حج کر لیا، والدہ اور بھائی سے کہا کہ تم بخارا لوٹ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، بس میں طلب حدیث کے لیے سفر کروں گا، جو یہاں کے مشائخ ہیں ان سے علم حاصل کروں گا، پھر جہاں جہاں محدثین موجود ہیں وہاں وہاں جاؤں گا، سال ہا سال کے اسفار ان کے اور ان کے رحلات، بار بار مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ، یہ ان کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت نے حفظ حدیث کی توفیق دی، ان کا قول ہے کہ یہ جو صحیح مسلم ہے، الفت کتابی حاضر من ثلاث مئت الف حدیث مسموعات، غور کیجیے، میں نے صحیح مسلم لکھی ہے، اس کو میں نے چھانٹا ہے، ان احادیث کو چھانٹا ہے 3 لاکھ حدیثوں میں سے، 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، ان میں سے چھانٹا ہے، اور آگے ایک اور لفظ مسموع ہے، پھر وہ 3 لاکھ حدیثیں وہ ہیں جو مجھ کو سما سے حاصل ہیں، سما سے، جو میں نے اپنے اساتذہ کی منہ سے سنی۔ اصل محدثین کی جو تحمل حدیث کے طرق ہے، حدیثیں لینے کے، اس میں سما بھی ہے، قرأت بھی ہے، ایک طریق اجازہ کا، بڑی وسعت ہے اس میں، کہ ایک طالب اپنے شیخ سے پڑھتا نہیں ہے، مگر شیخ اس کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں، اس کے فہم کو جانتے ہیں، اس کے ضبط کو، اتقان کو، عدالت کو جانتے ہیں، وہ پڑھائے بغیر اسے اپنی تمام حدیثوں کی اجازت دے دیں کہ تم یہ روایت کر سکتے ہو، یہ طریق سما ہے، یہ طریق اجازہ ہے، طریق مناولہ ہے، یعنی ایک تو اجازہ ہے، ایک مناولہ، شیخ اپنی کتابیں دے دے کہ تم یہ لے لو، اس میں جتنی حدیثیں ہیں میری سند کے ساتھ ساری کی ساری، وہ تم آگے روایت کر سکتے ہو، طریق مناولہ، طریق اجازہ۔ مگر یہ 3 لاکھ حدیثیں امام مسلم فرماتے ہیں یہ مسموع ہے، یہ وہ حدیثیں جو مجھے طریق سما سے حاصل ہیں، یہ حدیثیں میں نے اپنے مشائخ کے سامنے بیٹھ کر سنی ہیں اور حاصل کی۔ احمد بن سلمہ امام مسلم کے رفیق سفر اور امام مسلم رحمہ اللہ کے ساتھی ہیں، کہتے ہیں کہ 15 سال مجھے امام مسلم کی رفاقت کا شرف رہا ہے، اور یہ دورانیہ صحیح مسلم کی تعلیف کا، امام مسلم رحمہ اللہ 15 سال اس کتاب کو لکھنے میں صرف کیے، اور میں آپ کا رفیق سفر رہا، اس علمی سفر میں آپ کا ساتھی رہا۔ صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد 12,000، 12,000 مقررات کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، تکرار کا معنی آپ جانتے ہیں، تکرار کا معنی یہ ہے کہ ایک حدیث اگر 2 سندوں کے ساتھ، مطلب ایک ہی سندے 2 ہیں تو وہ 2 شمار ہوں، جیسے حدیث انما الاعمال بالنیات صحیح مسلم میں 7 مقامات پر ہے، اور ہر جگہ نئی سند کے ساتھ، متن ایک ہی، تو کتنی شمار ہوں گی؟ یہ 7 شمار ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 مقام پر، صحیح بخاری میں 6 مقام پر، اور اس سند کا مدار یحییٰ بن سعید پر، اور کہیں یحییٰ کا شاگرد امام مالک ہے، کہیں سفیان بن عیینہ ہے، کہیں سفیان تھوری، اور اختلاف سند سے ایک نمبر بن جائے گا، متن ایک ہی۔ یہ معنی مقررات کے ساتھ اس کی تعداد 12,000 صحیح مسلم کی۔ امام مسلم کا ایک قول جو بڑی اہمیت کا حامل، انما وضعت ہاہنا ما اجمعوا علیہ، میں نے صحیح مسلم میں صرف وہ حدیث رکھی ہے اور تحریر کی ہے جس حدیث کی صحت پر امت کا اجماع ہے، جس حدیث کی صحت پر امت کا اجماع ہے، صرف وہ حدیثیں میں نے صحیح مسلم میں تحریر کی. ابن صلاح رحمہ اللہ انہوں نے اپنے مقدمہ میں اس قول کو نقل کیا ہے اور اس کے دو مفہوم بیان کیے. ایک مفہوم یہ کہ اس دور کے کچھ اساتین محدثین تھے، ان سب نے امام مسلم کی تائید کی اور موافقت کی ہے ان ساری حدیثوں میں، اور ان کی موافقت ایک طرح کا اجماع ہے، جن میں احمد بن حنبل، یحیی بن معین، عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور جیسے نام اساتین اس امت کے، ستون حدیثوں کے، ان سب نے موافقت کی امام مسلم کے ساتھ. یہ اجماع کا معنی. دوسرا معنی یہ ہے اور وہ زیادہ اہم ہے کہ ان ساری حدیثوں پر پوری امت کا اجماع ہے، یعنی یہ ساری حدیثیں صحت کے ان قواعد کے ساتھ ہیں جن قواعد کے جمع ہونے پر حدیث صحیح شمار ہوتی ہے. یہ بھی ایک اجماع کی شکل. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو باعتبار صحت ان قواعد سے باہر نکلی ہو جن قواعد کی بنا پر، جن قواعد کی موجودگی سے امت اس حدیث کو صحیح قرار دیتی. تو کون شرط ہے؟ ایک، تمام راویوں کا عادل ہونا. عادل، عادل ہونا کا معنی کیا؟ معنی ان کا عقیدہ ٹھوس، معنی وہ متقی ہو. اور تقویٰ کا معنی فن حدیث میں یہ کیا جاتا ہے، اللہ یسر علی صغیرۃ و یرتقب کبیرہ، کہ متقی فن حدیث میں وہ راوی ہے جو چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے اور بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، گناہوں سے پاک ہے. اگر گناہوں کا ارتکاب ہو یا چھوٹے گناہ بار بار کرتا ہے تو اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی. راویوں کا عادل ہو، بلکہ ان یجتمع خوارم المروۃ، کہ وہ راوی وہ کام بھی نہ کرے، ان کاموں سے بچے جن کاموں سے اس کی مروت ختم ہو سکتی. خوارم مروت. محدثین کی کتنی کڑی شرطیں، کبیرہ گناہوں سے بچے، صغیرہ گناہوں سے بچے، حتیٰ کہ خوارم مروت سے بچے، جس عمل کے ارتکاب سے مروت ٹوٹتی ہے وہ بھی نہ کرے. اس سے مراد یہ کہ ایسا کام جو شرم حرام نہیں، شرم کرنا جائز ہے، مگر معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس سے بھی ضروری ہے کہ محدث بچ کر رہے. مثلا ننگے سر ایک عالم کا باہر گھومنا شریعت نہیں روکتی، اس ننگے سر گھوم سکتے، لیکن جب آپ باہر جائیں گے ایک عالم تو دنیا داروں کے نزدیک اس کی حیبت میں کمی آئے گی. ایک عالم کو لباس حیبت پہننا چاہیے، فقار کا لباس، اس میں سر کا ڈھانپنا شامل، تو لوگ مذاق اڑائیں گے نا. ایک عالم سبزی لینے گیا، 2-4 کلو آلو لے لیے، اب وہ پاس تھیلا نہیں تو کہا میری جھولی میں ڈال دیں. اب خطیب پاکستان جھولی میں آلو لے کر جا رہے، لوگ ہنسیں گے. شرم ممنوع نہیں ہے، لیکن بندے کی مروت ثابت ہوگی. محدث کو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. ایک محدث کی زندگی کتنی محتاط ہے. یہ عدالت، پھر ساتھ ضابط ہو، حافظ ہو، ضبط صدر، ضبط کتاب، اس سے خطا اور سہم کا امکان نہ ہو. اکا دکا تو خطا ہو جائے وہ قابل قبول ہے, قابل برداشت ہے, لیکن کثیر الخطا نہ ہو, فاحش الغلط نہ ہو, یہ دو شرط. اور تیسرا یہ کہ سند اول سے آخر تک متصل ہو, اول سے آخر تک شرط متصل ہو, بیچ میں کوئی انقطاع نہ ہو. اور چوتھی چیز یہ کہ حدیث ظاہری علت سے تو پاک ہو ہی ہو مگر کوئی اس میں مخفی علت بھی نہ ہو, مخفی علت بھی نہ ہو. اور پانچویں شرط یہ کہ بعض اوقات ایک حدیث اس کی سند ثقات پر مشتمل ہوتی, تمام راوی ثقہ ہیں, عادل ہیں, ضابط ہیں, مگر وہ ثقہ راوی اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کر رہے ہیں, یا ایک ثقہ راوی جماعت اس ثقات کی مخالفت کر رہے ہیں, اس کو شاذ کہتے ہیں, حدیث شاذ بھی نہ ہو. یہ پانچ بڑی کڑی شرائط ہیں, دنیا کی کسی اور فن میں نہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف وہ حدیثیں رکھی ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے, ان ساری حدیثیں ان کڑی شرائط کے ساتھ, ان کی صحت ان شرائط کے ساتھ ثابت. اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک ایک حدیث کی صحت پر پوری دنیا کا اجماع ہے, بلکہ بخاری مسلم ان دونوں کتابوں کو حدیث آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں, متفق علیہ, کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی صحت پر پوری دنیا متفق ہے, پوری دنیا کا اتفاق. اور بہت سے محدثین کے اقوال موجود, صحیح بخاری کو متفق علیہ کتاب قرار دیا گیا, صحیح مسلم کو متفق علیہ کتاب قرار دیا گیا. ابو نصر سجزی کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک حدیث ضعیف ہوئی تو یہ طلاق ہے, فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. امام الحرمین نے یہی قول ذکر کیا, اس میں مسلم کو بھی شامل کیا, ان کا قول ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے کہ اگر بخاری مسلم میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو یہ طلاق ہے, فرد میں طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ بخاری مسلم میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. اب تاکہ بات پھیل نہ جائے, جب ان دو کتابوں کی صحت پر اجماع ہے تو ایک بات یاد رکھو, جب کسی مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے تو وہ اجماع ٹوٹ نہیں سکتا, یہ ایک مستقل دلیل. ہاں اس کے بعد ایک نیا اجماع بن جائے, نیا اجماع پرانے اجماع کو نہیں توڑ سکتا. کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ امت کا اجماع ضلالت پر ہو, گمراہی پر ہو, یہ ممکن نہیں, اجماع نہیں ٹوٹ سکتا. اب صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابھی بھائی نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بہت سے لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں, تو اجماع کو تو اجماع نہیں توڑ سکتا, افراد کیسے توڑ سکتے, وہ بھی جو حالات جن کا فن حدیث کو مس سے نہیں متعلق نہیں. تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ صحیح مسلم کی تمام حدیثیں مجمع علیہ متفق ہیں, ان کی صحت پر پوری دنیا کا اتفاق اور اجماع. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا محدثین کی کڑی شرائط کے مطابق, اس معیار کے مطابق, اور پھر اپنے علاقے کے ایک محدث کی خدمت مجھ پر گزارا, وہ ہے امام ابو زرعہ الرازی. یہ رائے کے محدث ہیں, یہ بھی فارس کا علاقہ ہے, اور یہ کتاب ان کو پڑھ کے سنائی. ابو زرعہ الرازی جن کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے, ان کا شاگرد تھا, جوش میں آ کر کہا کہ اگر میرے شیخ ابو زرعہ الرازی کو ایک لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق, یہ طلاق معلق. اب ضروری پتا کیا جائے ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں یا نہیں, یاد ہیں تو بیوی محفوظ ہے, ورنہ طلاق واقع ہو جائے گی. شیخ کے پاس گئے, کہ یا شیخ آپ کو 100,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ فرمایا اس طرح جیسے تم کو قل ہو اللہ یاد. ابو ذر الرازی، ابو ذر الرازی ان کی خدمت میں بیٹھے اور صحیح مسلم ان کو پڑھ کے سنائی. امام ذر الرازی جس حدیث میں کسی علت کا ذکر کرتے، علت سے مراد یہ کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نقطہ جو شرط مسلم سے قاصر، امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نکال دیتا. اور جس حدیث کا وہ اثبات کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تمہاری شرائط کے مطابق ہے، اسے برقرار رکھتا. امام مسلم کا قول ہے کہ ماں ادخلت فیہ شیئا الا بحجت وما اسقطت منہ شیئا الا بحجت. اگر میں نے صحیح مسلم میں کوئی حدیث نقل کی ہے تو حجت کے ساتھ کی ہے، اور اگر کوئی حدیث نکالی ہے تو بھی حجت کے ساتھ نکالی، یہ تقلید میں نہیں. حجت جو قواعد محدثین، اصول محدثین، ان کے مطابق اگر کوئی حدیث درج کی ہے تو حجت کے ساتھ کی ہے، اور کوئی حدیث اگر نکالی ہے تو اس کو حجت کے ساتھ نکالا. تو یہ عظیم الشان کتاب، عظیم الشان کتاب جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اور اجماع تو اجماع سے نہیں ٹوٹتا، افراد کی افواج سے کیسے ٹوٹے گا؟ کچھ لوگوں نے صحیح مسلم کی احادیث پر نقد کیا ہے مگر سب لا حاصل، سب لا حاصل. سب سے زیادہ جس چیز کو اچھالا جاتا ہے وہ ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک قول، انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کو موضوع کہا ہے. اس میں تو موضوعات ہیں. ابن حزم ظاہری جیسا محدث صحیح مسلم پر نقد کر رہے اور ایک حدیث کو موضوع قرار دے رہے، تو پھر اس پر جرح ہو سکتی جب اس میں موضوع حدیث تک موجود ہے جو کہ سب سے بدترین قسم ہے احادیث ضعیفہ میں سے. آئیے اس کا جائزہ لیں دو چار منٹ کے لیے. یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ابو سفیان رحمہ اللہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا کہ میری تین باتیں آپ قبول کر لیجیے، ایک یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ اس سے نکاح کر لیجیے، دوسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو وحی کے کاتبین میں شامل کر لیجیے، وہ آپ کی خدمت میں رہے، جب وحی اترے تو میرا بیٹا بھی کتابت وحی کی خدمت انجام دے. فرمایا ٹھیک. تیسرا یہ کہ کوئی لشکر، جہادی لشکر، مجھے اس کی سربراہی دے دیجیے، یہاں سے نکلیں اللہ کے راہ میں جہاد کریں اور میں اس کی قیادت کروں. فرمایا ٹھیک. ابن حزم نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور کہا کہ وضع اس حدیث پر بالکل ظاہر اور بیان ہے، کیونکہ ام حبیبہ سے اللہ کے پیغمبر کا نکاح ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہو چکا جب وہ حبشہ میں تھی، سالہا سال پہلے ہو چکا، اور وہ آج پیش کر رہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیجیے اسلام قبول کرنے کے بعد، یہ پیشکش کر رہے. ابن حزم نے کہا کہ بل آفت فی ھذا الحدیث اکرمۃ بن عمار، اس حدیث میں جو آفت ہے وہ اکرمہ بن عمار، اکرمہ بن عمار اس نے یہ حدیث گڑی. یہ وضع کا الزام کس پر؟ اکرمہ پر. اکرمہ اس حدیث کو ابو زمیل سے روایت کر، اور ابو زمیل کا شاگرد، ابو زمیل شاگرد ابن عباس کا، تو یہ حدیث موضوع ہے اور اکرمہ نے اس کو وضع کیا. بڑے بڑے جہادوں سے غلطی ہو سکتی ہے. لکل جواب کب ہوا؟ وہ شاہ سوار ہی گرتے. ایک شخص یہ کہے کہ میں کبھی گھوڑے پہ نہیں گرا کیونکہ کبھی بیٹھا ہی نہیں. یہ تو کوئی کمال نہیں. گرنا کمال کب ہوگا؟ جب شاہ سوار گرا. اور گرتے ہیں. ابن حزم شاہ سوار چوٹی کے عالم صاحب سنہ بعض اوقات کسی موقف میں جمہور سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس میں ان کا موقف زیادہ پختہ ہوتا ہے اعتبار دلیل کے, اور جمہور کا موقف اس فرد واحد کے موقف کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے. لیکن ٹھوکر لگ جاتی. اکرمہ کو انہوں نے وزاق قرار دیا جو کہ ان کی غلطی. اکرمہ کو محدثین نے سیتا کہا. سیتا کہا یہ بن معین کا قول ہے کہ وہ ثقہ ہے. علی بن مدینی کا قول ثقہ تم سب سب. امام نسائی نے ثقہ قرار دیا تو راوی ثقہ ہے. ابن حزم سے غلطی ہو گئی جیسے ان سے ایک غلطی اور ہوئی ہے. انہوں نے صاحب الجامع امام ترمذی کو مجہول قرار دیا. بہت بڑی غلطی, بہت بڑی غلطی. یہ بھی بڑی خطا ہے. تو اس حدیث کا کیا کرو گے کہ ابو سفیان نبی علیہ السلام کو پیشکش کر رہے کہ میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لی ام حبیبہ جس سے نکاح سال ہاں سال پہلے ہو چکا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, متن بھی صحیح ہے, اس کی پیشکش بھی صحیح ہے. ابو سفیان کی ایک اور بیٹی عزہ نام کی تھی. عزہ اس کی کنیت بھی ام حبیبہ تھی. ابو سفیان اس کی بات کر رہا کیونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ حدیث سن رکھی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو نکاح کے معاملے میں تنگی نہیں تھی, جس سے چاہے نکاح کر. تو یہ سمجھے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا شاید امت کے لیے حرام ہے, نبی کے لیے نہیں. تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی اللہ کے پیغمبر کو پیش کی. کوئی ایسا اس میں نہ کوئی استراب ہے اور نہ کوئی متن مسلمات دین کے خلاف ہے. ایک اشکال باقی کہ اللہ کے پیغمبر نے ہاں کیوں کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے. اللہ کے پیغمبر تو جانتے تھے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا میرے لیے بھی حرام ہے, آپ نے ہاں کیوں کر دی؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ ام حبیبہ جو اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے اگر وہ فوت ہو گئی تو عزہ سے نکاح کرنا. دوسرا یہ کہ یہی پیشکش ام حبیبہ پہلے کر چکی تھی اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ میری بہن عزہ سے نکاح کرنا, اور اللہ کے پیغمبر جواب دے چکے تھے, جواب دے چکے تھے کہ عزہ میرے لیے ناجائز ہے, حرام ہے, کیونکہ دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جواب دے چکے تھے. لہذا آپ نے فی الفور ابو سفیان کی بات کا رد نہیں کیا اور یہ سوچ کر خاموش رہے کہ ام حبیبہ یہ جواب ان کو پہنچا دے گی اور بات واضح ہو جائے گی. تو متن بھی درست ہے, سند بھی صحیح ہے. جو وضع کا ایک اتہام کہہ لو, الزام کہہ لو ابن حزم کی طرف سے, وہ درست اور قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا غلط ہے. اور موقف پر حد یہی ہے کہ صحیح مسلم کی تمام حدیثیں صحیح. ایک جماعت اور ہے اس کے بانی بڑے مدبر اسلام, بڑے مفکر اسلام, بعض ان کے پرجوش حامی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے تم نے ان کو سر پہ بٹھا رکھا, ایک کتاب لکھی, ہمارے مولانا نے 80 کتابیں لکھی. الیکشن میں شامل ہوتی ہے اور بدترین شکست سے دو چار ہوتا, اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار پر آ کر اسلام کو نافذ کریں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جبریل امین بھی آ گئے, اسلام نافذ کر دیں. وہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول وہ اسلام جو ہم نافذ کریں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا انکار کیا, تو پھر راستہ تو موجود ہے. پھر یہ اجماع, اجماع صحت, اور یہ صحت کے دعوے کہاں گئے؟ اگر ہمارے مولانا نے بعض حدیثوں کو دیوایت کی بنا پر رد کیا ہے تو راستہ تو شیخ الاسلام نے کھولا ہوا ہے. شیخ الاسلام کی بات علمی ہے, تمہاری بات جہل پر مبنی, جہل پر مبنی. ایک بندہ اپنی درایت پر حدیث کا انکار کر دے, امت کی درایت نہیں, علماء کی درایت نہیں, اپنی درایت پر کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آئی, یہ کون سا جواز ہے؟ شیخ الاسلام کا مان لگے, انہوں نے ایک حدیث کا انکار نہیں کیا, اس کو مرجوح کہا. عبداللہ بن عباس کی حدیث کو سماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میمونہ سے نکاح کیا احرام کی حالت میں, اللہ کے نبی محرم تھے اور میمونہ نے بھی احرام پہنا ہوا تھا, احرام کی حالت میں یہ نکاح. شیخ الاسلام نے اس حدیث کو مرجوع قرار دیا, یعنی سند صحیح ہے, متن ثابت ہے, مگر یہ مرجوع ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے, امام بخاری دو طرح کی حدیثیں لائیں, ایک کی راوی خود میمونہ ہے اور ایک ابن عباس. میمونہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے نکاح کیا جبکہ ہم دونوں حلال ہو چکے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے میمونہ سے نکاح کیا بحالت احرام. یہ تعارض, تعارض, اور تعارض قائم ہے. قائم اس لیے ہے کہ دونوں حدیثوں کی صحت مساوی ہے. جب صحت مساوی ہو تو تعارض بنتا ہے, قائم رہتا ہے. صحت مساوی, اب یہاں کیا کریں؟ راجع مرجوع کی بات کریں یا ناسخ منسوخ کی بات کریں؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرجوع ابن عباس کی, میمونہ کی راجع ہے. کیونکہ ترجیح کے جو قرائن ہیں ان میں سے قرینہ یہ ہے کہ اگر دو حدیثیں مخالف ہوں تو یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے صاحب قصہ کون ہے, صاحب واقعہ کون ہے, واقعہ کس کے ساتھ پیش آئے. تو یہاں نکاح کس سے ہوا؟ میمونہ سے ہوا. صاحب واقعہ کون ہے؟ خود میمونہ ہے. تو ان کی خبر زیادہ راجے ہوگی, زیادہ قوی ہوگی. پھر دوسری بات یہ کہ میمونہ کی جو روایت ہے وہ عام روایتوں کے مطابق ہے. عام حدیثوں کا مضمون کیا ہے؟ کہ محرم نہ نکاح کر سکتے, نہ نکاح کا پیغام دے سکتے, نہ ممنی کر سکتے, منع کیا. تو یہ عام حدیثیں مطابقت کر رہی ہیں کس کی؟ حدیث میمونہ کی, نہ کہ حدیث ابن عباس کی. تو ان قرائن پر انہوں نے حدیث کو صحیح مانا مگر متن کو مرجوع قرار دیا ہے, حدیث ابن عباس کے متن کو. اب یہ انکار ہے؟ یہ ایک علمی بحث ہے. راجع مرجوع کا معاملہ موجود ہے, ان بات احادیث میں موجود ہے, اور بقاعدہ یہ ایک مرحلہ ہے احادیث میں جو ہے وہ جمع اور تطبیق کی جو امکانیات ہیں اس تعلق سے تطبیق کی شکل ہے وہ ممکن نہ ہو تو راجع مرجوع کی شکل ہے, ورنہ ناسخ منسوخ کی شکل ہے. تو یہ اصول محدثین کیا متداول ہے, یہ سارا کلام علم کی اساس پر ہے. اور تم کسی حدیث کو رد کرو درایت پر کہ میری عقل پر نہیں آ رہی, اس عقل میں فٹ نہیں ہو رہی. اس عقل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ابراہیم علیہ السلام نے جو تین کا دباد ہے حدیث میں, اگر تین جھوٹ بولے, تین جھوٹ تو صدیق النبی ہے, یہ اس عقل میں نہیں آ رہی. محض اپنی درایت پر اس کا انکار, مگر حقیقت کیا ہے؟ وہ کذبات نہیں, وہ معاریب ہیں, بار کا بحث میں طویل ہو جائے. تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ دونوں کتابوں کی صحت پر اجماع موجود ہے. اجماع کو کوئی دوسرا اجماع بھی نہیں توڑ سکتا, چلے جائے کہ نالائق قسم کے افراد کی باتیں وہ ایک شعر یاد آتا ہے, یا نات ہم جبل لکہ تو ہے نہ اشفق لا راسک لا تشفق لا جبل, اے پہاڑ کو ٹکرے مارنے والے تاکہ پہاڑ کو کمزور کر کے گرا دے, پہاڑ پہ ترس نہ کھا اپنے سر پہ ترس کھا. اگر کوئی شخص سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو سورج تک پہنچ جائے گی نہیں, اس کے منہ پر گرے گا, اور منہ پر گرتی ایسے لوگ امت کی اور علماء کی لانتوں اور پھٹکاروں کے مستحق, وہ تھوک بھاگتے ان کے منہ پر گرتے. امام مسلم رحمہ اللہ, امام فن, چوٹی کے امام ابو ذر الراوی, ابو حاتم الراوی, کانا یقدمانہ علی مشائخ عصرہما فی الحدیث, معمولی حکم نہیں ہے. امام ابو حاتم, امام ابو ذر دونوں راوی, دونوں مقام رہ گئے ہیں, امام مسلم کو اپنے دور کے سارے مشائخ پر مقدم قرار دیتے تھے, اتنا اونچا مقام. اسحاق بن راہوے امام مسلم کو دیکھتے ہیں, فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں جس کا عربی ترجمہ یہ کہ ائی رجل یکون ھذا, یہ بندہ کیا بنے گا, یہ بندہ کیا چیز ہے, یعنی یہ وصف کی کا ایک انتہائی جملہ ہے, یہ بندہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز بنے گا. اسحاق بن راہوے امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد, اور بڑے عظیم صاحب فن جن کی ایک ہی نیکی آپ سن لیں تو آپ تصور کریں گے کہ کیا ان کی نیکیوں کا عالم. انہوں نے فرمایا کہ لو الف عہدکم کتابا مختصرا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش تم میں سے کوئی شخص ایک کتاب لکھے مختصر اس میں اللہ کے پیغمبر کی صرف صحیح حدیثیں ہوں, صرف صحیح حدیثیں. امام بخاری ہوتے ہیں واقعہ بالغ اپنی قلبی, اپنے شیخ کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی, پھر میں نے وہ کام کیا. تو مشیر کون تھا, مشورہ کس نے دیا, اللہ کے پیغمبر کا کیا فرمان ہے, الدال الخیر کا فائن ہی, خیر کی رہنمائی کرنے والا اجر میں اس طرح شریک ہے جیسے وہ خود وہ کام کر رہا. کتاب تیار ہو گئی, جو ثواب اور اجر امام بخاری کو مل رہا ہے اور ملتا رہے گا وہ اسحاق بن راہوے کو بھی مل رہا اور ملتا رہے گا, اتنی بڑی نیکی. امام مسلم کے بارے میں بات ہے کہ ای شیء یکون ھذا, ای رجل یکون ھذا, یہ آدمی کیا چیز ہے, یہ آدمی کیا چیز بنے گا, کیا چیز بنے گا. اسحاق بن منصور امام مسلم کے شیخ ہیں, ایک دفعہ حدیث املا کرا رہے تھے, احمد بن سلمہ مستملی کا فریضہ انجام دے رہے تھے. مستملی فن حدیث میں وہ شخص ہے, اگر حلقہ بڑا ہو, آج کل تو مائک حلقہ اگر بڑا ہو اور شیخ کی آواز پورے افراد تک نہیں پہنچ رہی تو پھر کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہوتے جو اس آواز کو سنتے اور آگے پہنچاتے, جیسے نماز میں مکبر ہوتا ہے تو حدیث کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے مستملی ہوتے تھے. حلقہ بڑا تھا, احمد فرماتے کہ میں مستملی تھا. امام مسلم کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ان حدیثوں میں سے صرف وہ حدیثیں چھانٹ کر آگے بیان کرو جو صحیح. امام مسلم حدیثوں کو چھانٹتے جاتے, انتخاب کرتے جاتے, احمد بن سلمہ آگے پہنچاتے جاتے. اسحاق بن منصور امام مسلم کا شیخ ہے, بے ساختہ کیا اٹھا کہ لن نودم الخیر ما ابقاک اللہ للمسلمین, اے مسلم جب تک اللہ نے تجھے مسلمانوں کے لیے زندہ اور باقی رکھا اس دنیا سے خیر مفقود نہیں ہو سکتی, اس دنیا میں خیر موجود رہے گی جب تک تو زندہ, جب تک تو باقی ہو سکتا. یہ سب نام مسلم کے مشائخ ہیں, شیخ ہیں, اسحاق بن منصور بھی, اسحاق بن راہوے بھی, ابو ذر الراوی بھی. ایک اور استاد امام مسلم کا محمد بن بشار جن کا لقب بلدار ہے, امام بخاری کا استاد بھی, وہ کیا فرماتے ہیں, حفاظ الدنیا اربع، دنیا کے حفاظ صرف چار، دنیا کے حفاظ چار. ابو ذر الرازی پھر رہے، رہے میں ابو ذر الرازی، عبداللہ داری میں سمرقند، عبداللہ داری سمرقند میں، مسلم بن الحجاج بن نیشاپور اور مسلم بن حجاج نیشاپور میں، اور محمد بن اسماعیل بن بخارا، امام بخاری بخارا. یہ چار شخصیتیں دنیا کے حفاظ ہیں، دنیا کے حفاظ. یہ رائے بھی امام مسلم کے شیخ کی. ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں میں نے ایک شیخ کو دیکھا جامع نیشاپور، نیشاپور کی سب سے بڑی مسجد علیہ حسن الفجر حسن الصیاد، چہرہ بڑا خوبصورت تھا اور کپڑے بڑے نفیس پہنے ہوئے، چہرہ خوبصورت تھا اور کپڑے بڑے نفیس پہنے ہوئے، علیہ رضا الحسن، ایک بڑی خوبصورت چادر، نفیس چادر بھی اوپر لی ہوئی ہے، اور سر پہ امامہ ہے جس کا پلو دو کندھوں کے بیچ میں لٹک رہا. میں نے پوچھا یہ کون شخصیت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم بن حجاج رحمہ اللہ، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، اور واقعی محدثی ان کے چہروں پر حدیث کا نور ہوتا ہے، قال قال رسول اللہ کا نور ہوتا ہے، نور. جو جتنا زیادہ خدمت حدیث میں پیش ہوگا اتنا اس کے چہرے پر نور ہوگا. ہم نے خود اس نور کا مشاہدہ کیا. ایک شخصیت میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، محدث دنیا حافظ محمد گوندل بھی رحمہ اللہ، ایک مہینہ ان کی صحبت میں گزارا میں رمضان کا رحمہ اللہ، اور فجر کی نماز میں ان سے ملاقات ہوتی، یہ علوم الحدیث ابن صلاح ان سے پڑھا کرتا تھا، اور میں نوٹ کرتا کہ ہر روز ان کا نور پہلے سے بڑھ چکا روزہ میں، یہ میں نے نوٹ کیا. اور واقعی شیوخ الحدیث، یہ حدیث کے خدام اہل الحدیث، ان کے چہروں سے یہ نور مترشی ہوتی. مولانا سلطان محمود محدث جلال پور، میں نے خود یہ مشاہدہ کیا. مولانا عبداللہ بڈی مانوی رحمہ اللہ، شیخ بدی الدین رحمہ اللہ، ایک عجیب چمک، ایک عجیب نور ان کے چہروں پر روشن. امام مسلم رحمہ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے پیغمبر کی دعا، نظر اللہ عمر ان سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمع. یا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث کو سن لے، اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. ایک حدیث میں سمع منی شیئا، مجھ سے کچھ بھی سن لے، اور ایک حدیث میں سمع منی کلمۃ، مجھ سے ایک لفظ سن لے، اس کو یاد کر لے، آگے پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو ترو تازہ کر دیا. واقعی نور. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے چہرے پر نور دیکھا، خوبصورت چہرہ، اچھے کپڑے، اچھا لباس. یہ محدثین کا شیوا، اجلا اور نفیس لباس پہن، یہ لباس سے حیبت ہوتا ہے، یہ بھی حدیث کا اکرام و اجلال ہے. امام مالک کے پاس شاگرد آتے پڑھنے کے لیے تو غلام کو بھیجتے، پوچھتے کیا پڑھنا، یہ آج فقہی مسائل پڑھنے، امام مالک جیسے ہوتے اٹھ کے آ جاتے. آج حدیث پڑھنی، امام مالک اٹھتے غسل فرماتے، اپنا لباس لباس حیبت نکالتے، پگڑی پہنتے، خوشبو سے معطر ہوتے، اور پھر آ کر درس حدیث دیتے. یہ حدیث کا اقرار، یہ حدیث کا اجلال. ابو ادریس خولانی ایک حدیث کے بارے میں تھا، جب وہ روایت کرتے تو دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے، دوزانوں ہو کر بیٹھ کے اس حدیث کو روایت کرتے. امام مسلم رحمہ اللہ جامع نیشاپور میں ہے اور پہلی بار دیکھا، ابھی یہ بات ہو ہی نہیں تھی، کچھ لوگ آ گئے، یہ ایل جی سے امیر المومنین کے، اور کہا کہ امیر المومنین نے اس شخصیت کو دیکھا ہے، اور امیر المومنین کی خواہش ہے کہ جب یہ یہاں آئے جامع نیشاپور میں تو جماعت یہی کرائے گا. امام مسلم رحمہ اللہ کو جامع نیفہ پور کی جماعت کی جو مہم ہے وہ تفویض کی گئی. ان کے اس چہرے کے نور, لباس کی نفاست اور یہ ظاہری حسن جو باطنی حسن کا عکاس ہے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ, یہ ان کی سیرت اور ان کا کردار, ان کے مشائخ کی رائے ان کے بارے میں. اللہ 261 میں فوت ہوئے, 261 50 سے کچھ اوپر سال تھے, 57 سال کا, 57 سال کی عمر میں انتقال کی. امام صاحبی رحمہ اللہ نے سیر علام الوران ان کی وفات کا ایک سبب تحریر کیا. ایک مجلس میں تھے, ان سے ایک حدیث کا پوچھا گیا, اس حدیث کا حوالہ مستحضر نہیں ہو. امام مسلم رحمہ اللہ مجلس کے انقراض کے بعد گھر آ گئے اور اپنے اصول نکال, اپنی کتابیں نکالی, اس حدیث کو تلاش کرنے کے. بھوک محسوس ہوئی, گھر والوں سے کھانا مانگا, کھانا موجود نہیں تھا. کچھ دیر بعد ایک شاگرد نے ایک مقدار کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ بھیجا. گھر والوں کا کچھ کھجورے آئی ہیں, اگر کہیں تو وہ پیش کر دیں. کہا کہ ہاں, بولے وہ ٹوکرا تھا سامنے رکھ دیا گیا. اس قدر انہماک, اس قدر منہمک اس حدیث کو تلاش کرنے میں, اس قدر منہمک کہ خیال ہی رہا کتنی کھجوریں کھا گئے. وہ ہاتھ بھی چل رہے اور وہ حدیث بھی تلاش کر رہے, دونوں ہاتھ مصروف ہیں, ایک کھانے میں اور دوسرا حدیث تلاش کرنا. اس قدر منہمک, وہ زیادہ کھجوریں کھانے کی بنا پر مرض لائق ہوا اور کچھ ہی وقت کے بعد فوت ہو گئی, انتقال ہو گیا. اساس کیا تھا؟ محبت حدیث ہی ہوگی نا. اس قدر انہماک کہ کیا کام ہو رہا ہے اس کا احساس نہیں. اس حدیث کی یا عکاسی نہیں ہو رہی. اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس بندے کو کسی کام پر لگاتا ہے. میرے بندے فلاں کام کر, وہ کام شروع کر دیتا ہے. وہ کام اللہ کی رضا کا ہوتا ہے, اللہ کی محبت کا ہوتا ہے. بندہ وہ کام شروع کرتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح قبض کرو. وہ کام کرتے کرتے فوت ہو جاتا, کام کرتے کرتے فوت. کہ محدثین کا شیوا, محدثین کا کردار, دنیا سے جا رہے, حدیثوں کی کتابیں سامنے کھلی پڑی, اللہ کے پیغمبر کی حدیث تلاش ہو رہی اور اسی کام کو کرتے کرتے فوت ہو گئے. یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ, اللہ اس بندے کو نیک کام کی توفیق دیتا ہے, بندہ وہ نیک کام کرتا ہے, اللہ اس کی روح قبض کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ قیامت تک اسی نیکی میں لکھا جائے گا, اسی نیکی میں. جیسے ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حج کر رہا تھا, احرام باندھا ہوا, سواری سے گر کر فوت ہو گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے احرام کی چادروں میں کفن دے, اس کا سر ننگا رکھنا کیونکہ حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے, اور اس کو خوشبو نہ لگانا کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی, ایسے ہی دفن کر دو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, یہ شخص جب قیامت کی دن قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا, لبیک اللہم لبیک, قیامت تک اس حج میں لکھا جائے گا. اور محدثی یہ تو ان کی سیرتوں کا اعجاز ہے. یحییٰ بن معین مرض الموت ہے, آخری سانسیں, گھر والے نے پوچھا ماذا تشتہی, کیا چاہتے ہیں, کوئی خواہش ہے؟ مقصد یہ تھا کہ مریض کا دل میلا ہو رہا ہوتا ہے, دل خراب ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ایسی کھانے کی چیز, کو مشروب پینے کا, ذرا طبیعت اچھی ہو جائے, کوئی ایسی بات کہیں گے. ماذا تشتہی, کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ دو چیزیں چاہتا ہوں, بیت خالی و سند عالی, خالی گھر مل جائے, جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, اور سند عالی اگر مجھے مل جائے, مجھے پتہ چل جائے فلاں شہر میں فلاں بستی میں کوئی محدث ہے جس کے پاس جا کر پڑھنے سے سند عالی مل سکتی ہے, تو اسی حالت میں اٹھ کر جاؤں گا اور اسے حدیث پڑھ کر آؤں گا. یہ باتیں کرتے کرتے فوت ہو گئے. یہ محدث امام احمد بن حنبل, ان کا بیٹا صالح کہتا ہے, امام احمد بن حنبل ہمارے والد اپنے آخری سفر میں مرض الموت, ہم نے سوچا کہ وضو کروا دیں, وضو کروا دیں تاکہ دنیا سے جائے تو پاکیزہ ہو کر جائے, بات صاف ستھرے. یہ بھی تو احد العلم کی نفاست, ہر وقت طہارت تزکیہ صفائی, اللہ کے پیارے پیغمبر کا قدوہ مشعل راہ ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض تھا آپ کا, تو آخری دن آپ نے کیا حکم دیا تھا کہ سات مشکیزے پانی کے لاؤ, جس کا تسمہ کسی نے کھولا نہ ہو, اس پانی پر کسی کا ہاتھ ٹچ نہ ہوا, بالکل چشموں سے بھرا ہو اور اسی پاکیزگی کے ساتھ ڈوری لپیٹ دی گئی ہو, وہ لاؤ اور اس پانی سے مجھے غسل دو. تو سات مشکیزوں سے آپ کو غسل دیا گیا. یہ نفاست, دنیا سے جائیں اس نفاست کے ساتھ. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے سوچا کہ اپنے والد کو وضو کروا دیں, وضو کروا رہے اور وہی سکرات کی کیفیت, وضو کروا رہے, وضو ہو گیا, امام احمد کی آنکھیں کھل گئی. فرمایا کہ خللوا بین الاصابع فانه سنت رسول اللہ, میرے بیٹے تو نے وضو تو کرا دیا مگر انگلیوں کا خلال نہیں کرایا, خلال بھی کراؤ, وہ میرے پیغمبر کی سنت ہے. یہ محدث ہے. اللہ ابو ذر الرازی ان کا بھی ذکر ہوا سکرات الموت میں, اور ان کے دوست ان کے پاس بیٹھے ابن وارا اور ابو حاتم الرازی, اور یہ کلمے کی تلقین کر رہے, دوست کے ساتھ حق کے دوستی ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست کو کلمے کی تلقین ہو جائے, کلمہ پڑھ لیں, لیکن سکرات کی وجہ زبان کھل نہیں رہی. تو ذہن میں ترکیب آئی کہ کیوں نہ کوئی ایسی حدیث پڑھنا شروع کریں سند کے ساتھ جس حدیث میں کلمے کا ذکر ہے, تو ہو سکتا پرانا عہد ان کو یاد آ جائے اور وہ حدیث پڑھنے کا شوق ان کی زبان پر آ جائے اور کلمہ بھی بیچ میں آ جائے. چنانچہ ایک حدیث نکالی اور اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا ابو حاتم الرازی نے اپنی سند کے ساتھ, اپنی سند کے ساتھ. شیخ ابن بندار محمد بن بشار اور عن صالح بن عریب عن عبد الحمید بن جعفر عن یحیی بن ابی کثیر الجوہنی عن معاذ بن جبل اپنے شیخ کا نام لے کر رک گئے, پھر ابن وارا نے وہ حدیث پڑھی اور اپنے شیخ کا نام لے کر رک گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ابو حاتم الرازی ان کی آنکھیں کھول دی, پرانا حدیث کا عہد یاد آ گیا, مرض الموت میں ہے, ضعیف آواز میں حدثنا بندار قال حدثنا صالح بن ابی عریب عن عبد الحمید بن جعفر ابن ابی کثیر الجوہنی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ ثم توفی رحمہ, من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی جس کو آخر میں زندگی کے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے. لا الہ الا اللہ کہا ثم توفی رحمہ اللہ فوت ہو. یہ محدث ہے, ان کی دنیا کی زندگی ایک قابل فخر تھا, ان کا دنیا سے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ محدث ہیں, یہ ان کی زندگی ان کی سیرت ہے. ٹائم ہو گیا شاید جی, پانچ منٹ ہے. ایک بات کا اضافہ بڑا ضروری ہے, باتیں سب سمیٹتے ہیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. یہ تو ایک بڑا ایک ذخیرہ ہے یہ. ابن ابی حاتم الرازی عبد الرحمن ان کا نام ہے اور کتاب ان کا جرح و تعدیل, اس میں ہم بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو حاتم الرازی اور ابو ذر الرازی تارکا البخاری ان دونوں محدثین